حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ علیہ صلی اللہ بکافی عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کفار ڈرایا کرتے تھے دوسروں سے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ تو اس کی تو تبلیغ ہوتی رہے گی، اب چاہے تم جس سے مرضی ڈراؤ، اللہ رب العزت کافی ہیں اپنے بندے کے لیے۔ اب آزاد نے فرمایا کہ یہ عام ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے کافی ہیں، اور قیامت تک آنے والے جو بھی اس راستے پر چلیں گے تو ان کو ڈرانے والے تو ڈراتے رہیں گے، روکنے والے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو شخص صرف اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے اور کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ جب مسلمان ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے یہ اشکال پیش کیا کہ ہم نے تو بہت گناہ کیے اور کسی بھی قسم کا گناہ چھوڑا نہیں ہے، اور صرف کیے ہی ایک دو نہیں بلکہ بے انتہا کیے ہیں، تو اب ہم مسلمان ہو کر کریں بھی کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سارے گناہ معاف کر دیں گے؟ مثلا کسی نے قتل کیے تو بہت کیے، زنا کیا تو بہت کیا، اسی طریقے سے دیگر گناہ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ سارے کرتے رہے، اور لازمی بات ہے کہ اس دوران بتوں کی پوجا بھی کرتے رہے، مشرک شرک بھی کرتے رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں معاف کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اپنے رب سے نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اگر صدق دل سے وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے اور انہیں معاف فرما دیں۔ تو یہ آیت بہت ہی امید دلانے والی ہے، کسی بھی قسم کے گناہ کسی نے بھی کیے ہوں، جب آدمی اس سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت مزید فرمائے کہ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ شرک جیسا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بس موت سے پہلے پہلے ایسا ہو جائے، یعنی موت جو ہے وہ تاری نہ ہو، موت کے فرشتے کو نہ دیکھے، اس سے پہلے پہلے اگر شرک سے بھی کوئی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ البتہ حقوق العباد کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، اگر مہلت ہے، زندگی نے مہلت دی ایمان لانے کے بعد، تو جن کے حقوق ہیں خاص طور پر ان کے حق ادا کرنے چاہیے، اور پھر ان لوگوں کو جو ایمان کی حالت میں جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد جو اہل حق کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ہم بار بار آگاہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہنے لگو کہ افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے بڑی کوتاہی کی، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، یا یہ کہنے لگو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا تو میں ضرور متقی ہو جاتا، یعنی سارا الزام اللہ میاں پر نہ ڈال دینا، وہاں پر یہاں اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجی، رسول بھی بھیجے اور ان کے ذریعے سے تم تک دین پہنچایا، اب ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب میدان حشر ہوگا تو وہاں یہ کہنے لگو او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ضرور متقی بن جاتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا الزام اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا کہ اللہ ہی نے ہدایت نہیں کی، تو ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور ہدایت کا سامان پورا پورا کیا، البتہ اتنی بات ہے کہ جبری طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں کہا کہ تم ضرور دین قبول کر لو ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے اتنا آزاد انسان کو رکھا تو اس کے سامنے اچھے برے راستے سب سامنے کر دیے، اب کسی کی مرضی اچھے راستے پر چلے کسی کی مرضی برے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ دباؤ نہیں ڈالتے کسی پر، اپنی سوچ اور سمجھ سے کام لو اور ہدایت کے راستے پر چلنا چاہو گے تو ہدایت مل جائے گی، لیکن اگر کوئی آدمی ہدایت کے راستے پر نہ چلنا چاہے اور گمراہی کے راستے کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اور یہ کہنے لگو تقول حین تر العذاب، جب تم عذاب کو دیکھو وہاں پر تو یہ کہنے لگو کہیں کہ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیے پھر دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، تو دوبارہ دنیا میں نہیں آنا، ایک ہی مرتبہ اللہ نے بھیجا ہے، جو چلا گیا وہ واپس کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ اہل ایمان کا ہونا چاہیے پختہ، کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا چلا گیا، اب وہ واپس کبھی نہیں آئے، اب دار الجزا کی طرف روانہ ہو گیا، اب وہاں پر اس نے اپنے کیے کا جو بھی پھل لینا ہے، اگر اچھا عمل کیا ہے تو انشاءاللہ اچھے اس کو اثرات اور ثمرات ملیں گے، اور اگر یہاں دنیا میں خدا نہ کرے زندگی اچھی نہیں گزار کے گیا تو آخرت میں پھر سزا کا منتظر، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور آگے اللہ رب العزت فرمانے جو ہے وہ احوال بیان فرمائے ہیں ان لوگوں کے بھی جو اہل ایمان ہیں اور ان کے بھی جو کافر ہیں. چنانچہ فرمایا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے گا جو جہنم والے ہیں، اور جنہوں نے کام ایسے کیے تو ان کو لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے جو داروغہ دوزخ ہے وہ یہ کہے گا الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ آج جو دن یہ برا دیکھنا پڑا تمہیں اور دوزخ کے دروازے پر پہنچ چکے ہو، تو داروغہ دوزخ یہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے جنہوں نے تمہیں قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنایا، اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی، اور ان کو اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کی. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن سے ڈرایا نہیں تمہیں؟ تو کہیں گے قالوا بلى، ہاں ڈرایا، لیکن چونکہ دنیا میں ہم نے ان کی بات قبول نہیں کی، نتیجتاً آج جو ہے وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہیں، یقیناً کچھ دیر بعد داخل بھی ہو جائیں گے. چنانچہ کہا جائے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل کر دو ان کو جہنم کے دروازے میں، اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. فبئس مثل المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا بڑا برا ٹھکانا ہے. اب لازمی بات ہے کہ ایمان جو نہیں قبول کیا تو کس بنا پر؟ تکبر کے طور پر. وہ جس دین پر تھے یا جس طریقے پر تھے اسی کو صحیح سمجھتے تھے، اور باقی چیز کو قبول کرنے سے ان کو شرم مانے ہوتی تھی اور تکبر کرتے تھے کہ ہم یہ نہ قبول کریں. اور آگے اہل جنت کا اللہ نے ذکر فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، جو متقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے. حتی اذا جاؤوها فتحت وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ بھی جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، تو فرشتے یہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ارے بھائی تمہارا آنا مبارک ہو، سلامتی ہو، تم بہت اچھے آئے، اب تم بابرکت، تم پر اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوں. فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. تو یہ خوشخبری بھی وہیں دروازے پر ہی دے دی جائے گی کہ اب اس دروازے میں جو داخل ہو گیا وہ کبھی واپس نہیں پلٹے، ہمیشہ جنت میں رہے گا. اس وقت اہل ایمان لازمی بات ہے کہ شکرانے کے طور پر کہیں گے وقال الحمد للہ الذی ہدا صدقنا وعدہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے چاہی رب چاہی زندگی گزار لو تو اللہ تعالیٰ وہاں پر من چاہی زندگی عطا فرمائیں، یہاں اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں ویسے چلو، وہاں اللہ جیسے آپ چاہو گے اللہ تعالیٰ وہ کریں گے. اسی پارے کے اندر بالکل آخر کے اندر آ رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا. چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا اور کسی کا دل چاہے گا کہ کاش یہ میرے پاس آ جائے، اس کو میں کھا لوں. ابھی دل میں خواہش ہوگی کہ وہ خود بخود بھن بھنا کے اس کے سامنے تیار ہوگا، پلیٹ بالکل سامنے ہوگی، لیجیے کھائیے. وہاں پر آرزو اور حسرتیں یہ نہیں ہوں گی، بلکہ صرف آرزو دل میں پیدا ہوگی اور کام ہو جائے گا پورا. حتیٰ کہ آدمی کہیں باہر نکلے گا، اسے ایک محل اچھا لگا تو کہے گا بھائی یہ رنگ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، جب دوبارہ اپنے گھر کی طرف دیکھے گا تو وہ رنگ ہوا وہ ہوگا. وہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب حسرتیں اور آرزوئیں یہاں توڑنی ہے، ہم نے پامال کرنی ہے، یہاں اپنے دل کو توڑ لو، وہاں انشاءاللہ دیکھیے پھر سارا کچھ ہمارے لیے. لیکن یہاں جو چند روزہ زندگی ہے ہم نے اس کو خوب سجا رکھا ہے، رونق بخش رکھی ہے، اور اپنی آخرت کو ہم نے برباد کر رکھا ہے. نتیجتاً آخرت کی طرف جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اور موت مرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اور کسی بزرگ سے پوچھا تھا نا کہ پہلے لوگ مرنے کو بہت ترجیح دیتے تھے اور بڑے شوق سے جو ہے وہ اس میدان میں قدم رکھتے تھے، ہمیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی آخرت آباد کی ہوئی تھی، اور یہ فطری بات ہے کہ آبادی کی طرف جانے کو دل چاہتا ہے، تو چونکہ ان کی آخرت آباد تھی اس لیے وہاں جاتے تھے بھاگ کر دوڑ کر. اور ہماری آخرت آباد ہے لیکن دنیا آباد ہے، آخرت برباد ہے، اس لیے ہم آخرت طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار لو. بلا شبہ اس میں تھوڑی تکلیف تو ہوگی، آدمی کا دل کٹے گا، آرزوئیں ختم ہوں گی، پامال ہوں گی اور ان کا خون ہوگا، لیکن اسی آرزوؤں کے پامال ہونے سے اللہ تعالیٰ حاصل ہوں گی. جب انسان اپنی ناجائز خواہشوں کو مارتا ہے اور ناجائز خواہشوں کا خون کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو شہید کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نے آرزوؤں کا خون کیا. جب خون کرے گا تو روایات بعض میں آتا ہے کہ بعض لوگ جب آنسو جو ہیں وہ خون کے ہو سکتے ہیں انسان کے، لیکن کسی وجہ سے یہ آنسو جو ہے خون سے نہیں نکلتا آنکھوں سے، بلکہ پانی نکلتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جب حسرت انسان پامال کرتا ہے تو اس کا دل کا افق جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے بالکل. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو رتبہ بھی شہادت والا عطا فرماتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ اپنی آرزوؤں کا خون کیا ہے. تو بہرحال بڑی فضیلت ہے اس کی کہ آدمی اپنی دنیا تھوڑی سی چاہے اچھی نہ گزرے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آخرت جو ہے وہ ہر حال میں اپنی اچھی ہونی چاہیے، اس کی فکر کرے. صرف تمنا نہیں، تمناؤں سے اللہ تعالیٰ نہیں ملتے، اس کے لیے فکر بھی کرنی چاہیے. آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو ہونا. آرزو سے اللہ تعالیٰ نہیں ملتے، اپنی آرزوؤں کا خون ہم کریں گے تو پھر اللہ مل جائیں گے خود بخود. اب ہم میں سے ہر شخص چاہتا جنت میں چلا جائے، ہر شخص چاہتا اللہ میں مل جائیں، لیکن بھائی اس کے لیے کچھ تھوڑی سی تکلیف اٹھاتے، تکلیف بھی تو اٹھائیے تھوڑی سی. ساری کی ساری راحتیں تو تبھی ملیں گی، تکلیفوں کے بعد ہی راحت ملتی ہے. دنیا کے اندر بھی بھائی اگر کسی نے کچھ کرنا ہے، بنگلے بنانے ہیں، تو محنت تو کرنی پڑے گی. کچھ نہ کچھ کرو گے تو پھر دنیا میں ہی پھل پالو گے، اور آخرت کے لیے محنت کرو گے آخرت میں پھل پالو گے انشاءاللہ. اور آگے فرمایا کہ وتر الملائکۃ حافین من حول العرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت چار فرشتے ہیں، لیکن بعد میں آٹھ فرشتے ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے اس سے مزید پھر ماحول میں مزید فرشتے ہیں. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خیر خواہ ہیں یہ فرشتے، کیونکہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ جو اہل ایمان ہیں انہیں جنت میں داخل کر دیجیے، یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہمارے خیر خواہ فرشتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن کے بڑوں کو داخل کر دیا ان کے بچوں کو بھی داخل کر دیا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر بچوں کو نہیں پائیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انہوں نے تمہارے جیسے عمل نہیں کیے، اس لیے وہ کسی اور جگہ پر ہیں. تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے وہ عمل جو کیے تھے صرف اپنے ہی لیے نہیں کیے تھے، ان کے لیے بھی کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی ان کے بچوں کو بھی لے آؤ تاکہ ان کی خوشی کی تکمیل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ خوشیوں کی تکمیل فرمائیں گے، وہاں کوئی خوشی نامکمل نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے دعا گو بھی ہیں. یہ سب یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. اور آگے سورہ مومن ہے، یہاں سے حامیم شروع ہو رہی ہیں، سورہ احقاف تک تقریباً سات حامیم ہیں. حامیم قرآن مجید کے لیے دیباج القرآن کہلائی جاتی ہے، یعنی قرآن کا ریشم ہے یہ. اور بعض نے کہا کہ آرائس دلہنیں ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شروع ہوتی ہیں صورتیں، حامیم شروع ہوتی ہیں، تو بس پھر مجھے مزہ آ جاتا ہے اور میری بڑی تفریح ہوتی ہے اس میں. لیکن یہ انہی کو تفریح آئے گی جو عامل ہوں گے، عمل کرنا بھی تو بڑی بات ہے. قرآن پاک تو ہم سبھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عامل بھی بناتا ہے. اللہ کا کلام موجود ہے، تاثیر نہیں ہے آج، اور تاثیر نہ ہونے کی وجہ وہ ہے کہ ہم عملی طور پر اس زندگی سے محروم ہیں جس سے گزارنے کے لیے ہم دنیا میں آئے. تو یہ آرائش دلہنیں ہیں، اور اس کی مثال ایسے دی ہے صحابہ کرام نے کہ آدمی کسی زمین کو خریدنے کے لیے کسی جگہ جائے تو دیکھے کہ بڑی شاندار زمین ہے، بہت اچھی زمین ہے، تو بہت ہی خوش ہوا اس کا دل اور جی چاہا کہ بھائی واقعی یہاں جگہ خریدنی چاہیے، اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو. لیکن اور مزید آگے چلا تو دیکھا کہ اس سے بھی اچھی زمین ہے، تو اور دل خوش ہوا اس کا کہ اچھا یہ زمین تو پہلی زمین سے بھی اچھی ہے، میں تو وہی مکان خریدنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب تو یہاں خریدوں گا، یہ اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ ہے، کیونکہ یہاں تو باغات بھی ہیں، یہاں اشجار بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اور یہاں کی زمین میں صلاحیت بھی بہت ہے اگانے کی. تو فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے اصل میں قرآن مجید کی، کہ باقی قرآن مجید تو وہ زمین ہے جو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب حامیم شروع ہوتی ہیں تو اس کی مثال ان روزات کی اور مساحت کی ہے کہ جہاں پر زمین میں پیدا کرنے کی صلاحیت پہلی زمین سے زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے، زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد اور زیادہ جو ہے لطف اور مزہ آتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پڑھنے والے اس کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جتنا لطف اس میں عطا فرماتے ہیں، خاص طور پر انسان کو اگر ذہن میں ترجمہ بھی اس کا ہو تو پھر اور زیادہ لطف اس کا حاصل ہوتا ہے۔ اور بعضرات نے فرمایا کہ جب تم یہ سورت سی شروع تلاوت کرو حامیم سے لے کے الہ المصیر تک، تو یہ حفاظت کا قلعہ ہے، جو آدمی صبح پڑھ لے شام تک، شام پڑھ لے صبح تک، اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دشمن کا خوف ہو تب بھی، اگر یعنی کوئی اگر کوئی خوف رکھتا ہو کہ بھئی کسی نے شب خون مارنا ہے، چھاپا مارنا ہے کسی نے، اور یہ آیتیں تلاوت کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرما دیں گے۔ چنانچہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے مواقع پر جو جنگ کے مواقع تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور اس وقت جو ہے اس لیے تاکہ دشمنوں کے جو حملے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ ایک شام کا ایک شخص جو بہت خوبصورت اور بڑا حسین و جمیل تھا، وہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ کافی دن تک وہ نہیں آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فلاں شخص آیا کرتا تھا، اب آتا نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کی بات چھوڑ دیجئے، وہ تو اس وقت شراب و شباب میں پڑا ہوا ہے اور ہر وقت جو ہے شراب پیتا ہے اور مست پڑا رہتا۔ تو آپ کو بڑی اس کی فکر ہوئی، فوراً ایک خط لکھا اپنی طرف سے، اور اس میں شروع میں لکھا کہ یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد پھر شروع کی یہ آیات قرآن مجید کی انہوں نے لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہ آیات بھی انہوں نے لکھی۔ اور جس کو خط دے کر روانہ کیا، کہا کہ نشے کی حالت میں مت دینا، جب اس کا نشہ اتر جائے پھر اس کو یہ دینا، یہاں تک کہ وہ یا تو خود پڑھ لے، یا یہ ہے کہ وہ اپنے برابر میں کسی کو دے دے کہ بھائی اچھا میں بعد میں دیکھوں گا اس کو کیا ہے، تو اس وقت جو ہے تم دینا۔ بہرحال یہ خط جا کر دیا اس کو، جب اس کا نشہ وشہ اتر گیا تو اس نے اس خط کو پڑھا، بار بار پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل میں سوچتا رہا کہ اس میں جو مجھے پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے غافر اور قابل التوب دونوں میں بڑا فرق ہے۔ غافر کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی توبہ نہ بھی کرے تب بھی مغفرت پر قادر ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، غافر التوب، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو اللہ بخشنا چاہیں تو اگر اللہ سے اس نے توبہ نہیں بھی کی تب بھی وہ غافر ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ وہ قابل التوب اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ رب تو فرماتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ، توبہ کرو گے فوراً اللہ قبول کریں گے کہ میرے بندے نے میری طرف رجوع کر لیا، میں اب اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ تو کہا کہ گویا اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا بھی ذکر ہے، اور جو ہے امید دلائی گئی ہے کہ توبہ کر لو گے تو تمہارا یہ جرم جو ہے قابل توبہ بھی ہے، اور ساتھ میں فرمایا شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تو امید بھی دلائی ہے، سزا سے بھی ڈرایا گیا ہے، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، امید بھی دلائی گئی۔ تو اس نے جب اس مضمون کو پڑھا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے بعد فوراً اسی وقت توبہ کی، اور پھر بعد میں غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر بھی ہوا۔ تو سیدنا عمر فاروق کو جب آ کر یہ اطلاع دی اس قاصد نے، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جب بھی تمہیں کسی اپنے دوست کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں یہ اطلاع ملے کہ وہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم یہی عمل کرو، ایک تو اس کو نصیحت کرو، راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اس کو مشتعل مت کرو، اس کو اس جرم کی وجہ سے تانے مت دو۔ آج ہماری خرابی یہ ہے کہ ذرا سا کسی میں ہم نے کچھ دیکھ لیا تو بس اس کو تانے دے دے کے ہم جو ہے نا اس کو مار دیتے ہیں، وہ جو ہے ضد میں آ کر پھر برا عمل کرتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح، اب کر لے کیا کرنا تو نے میرے، یہی ہوتا ہے نا، کیونکہ انسان نفس ہمارا دشمن ہے، لگا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی گناہ میں مبتلا ہے، اس کو اشتعال مت دلاؤ، بلکہ اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اور مل کر دعا بھی کرو اس کے لیے، دو عمل کرو، کہ کوشش بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے غائبانہ طور پر دعا بھی کرو، اور ہو سکے تو اگر مقبول بندے کچھ نیک بندے ایسے ہوں مل کے اکٹھے ہو کر دعا کریں جیسے سیدنا عمر فاروق نے کی، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیں گے اور اس کو ہدایت کا راستہ بھی عطا فرما دیں گے. اور ساتھ میں فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، شیطان کی مدد نہ کرو. اور شیطان کی مدد کرنا یہی ہے کہ تم جب اس کو ہار دلاؤ گے، شرم دلاؤ گے اور اس کو تانے دیتے رہو گے تو گویا یہ شیطان کی مدد ہے. شیطان اس کو پھر اور ابھارے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے کرتے رہو. اس لیے خاص طور پر جو مصلحین ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ آیت جو ہے وہ قابل غور ہے. خوب اس میں غور کرنا چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر میں جو انہوں نے بیان فرمایا کہ اس میں ہمارے لیے بڑی خیر کی بات ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں، خاص کر سورہ حامیم سجدہ اس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ شریف میں، تو کچھ کفار بھی وہاں موجود تھے دور. تو بعض کافروں نے آپس میں کہا کہ اگر تم کہو تو میں جا کر جو ہے وہ ترغیب دوں، مطلب یہ ہے کہ پہلے ڈرایا، جب ڈر کام نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرے، تو اب ترغیب پر آ گئے کہ لالچ دو. تو ان میں سے ایک ابو الولید تھا جس کی کنیت تھی ابو الولید عتبا، اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ان کے پاس جا کر کچھ ترغیب سے کام لوں. تو کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ضرور جاؤ. چنانچہ یہ شخص اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہو، ضرور کہو. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ آپ ہمیں صاف صاف بتا دیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولتیں ہم آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں اور آپ سب سے مالدار آدمی بن جائیں، تو ہم ساری دولت لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم سردار بنا لیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں تو ہم بادشاہ ہی بنانے کو تیار ہیں. لیکن تم جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو برا کہنا چھوڑ دو اور ہمیں جو ہے وہ جو ہے اس طریقے سے مت کرو، تبلیغ کرو جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی بات پوری کر لی، ہمیں بات یا اور کہنی ہے؟ اس نے کہا بات پوری کر لی. اور بھی اس نے تفصیل سے بات کی. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میری بات سنو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی. بعض روایات میں آتا ہے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تک جب آپ پہنچے جس میں عذاب کی وعید تھی کہ جس طرح جو ہے وہ عاد اور ثمود کو اللہ نے ہلاک کیا، تو اگر تم اگر اعراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ تمہیں عذاب دے کر ہلاک فرما دیں گے. جب آپ کی زبان سے اس نے یہ کلام سنا اور یہاں تک آپ پہنچے تو آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے، خدا کے لیے آگے مت پڑھیے بس. مطلب یہ تھا کہ اسے یقین تھا کہ اگر آپ نے ایسا پڑھا آگے تو پھر ہو سکتا ہے ہم پر ایسا عذاب آ جائے، تو اس لیے روک دیا آپ. اور بعد روایت میں آتا کہ آپ نے اس سے بھی مزید آگے پڑھا اور جہاں سجدے کی تلاوت آیت ہے وہاں تک آپ نے تلاوت کی اور سجدہ کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنی بات تم تک کہہ دی، تم نے سن لی؟ کہا کہ ہاں. اس کے بعد یہ وہاں سے اٹھا اور جب یہ چل رہا تھا تو اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، اس کے چہرے پر وہ بات نہیں تھی جو پہلے جیسے آیا تھا یہ. تو دور سے کافروں نے کہا کہ لگتا ہے اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال جب یہ وہاں پہنچا تو لوگوں نے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، ہمارا مقصد بھی ہے کہ شکست کھا جائیں، تو جو دوسرے لوگ لڑ رہے ہیں ان کو لڑنے تو تم مت لڑو، اور اگر یہ شکست کھا گئے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور بالفرض اگر یہ کامیاب ہو گئے تو بہرحال یہ ہم ہی میں سے ہیں، ان کی عزت ہماری عزت. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے ابو الولید تم پر بھی محمد کا جادو چل گیا اور ہم باز آنے والے نہیں. بہرحال انہوں اپنے حال پر رہے، لیکن بہرحال یہ کلام ایسا ہے کہ جب کافر بھی اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں پر بھی رقت طاری ہوتی ہے، بشرطے کہ کچھ وہ سمجھنے والے ہوں اس کو. اللہ حافظ. اور انہی آیات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی، اس میں دیکھیے پہلے تو صرف یہ تھا کہ قیامت کے دن آدمی کی ٹانگ بولے گی، ہاتھ بولیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھالے بھی بولے گی، انسان کے جسم پر جو کھال چڑی ہوئی ہے یہ بھی زبان سے بات کرے گی. حتی اذا ما جاؤ ہوا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں، جو کچھ عمل کرتا ہے وہ گواہ کے طور پر آئیں گے. وقال لجلودهم، تو یہ کھال کو کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے بارے میں گواہی کیوں دی؟ تو وہ کھال یہ کہے گی قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، جس خدا نے نطق دیا قوت گویائی دی ہے تو اس نے ہمیں گویائی دے دی، لہذا ہم بھی بول پڑے. بس جب تک نہیں اللہ نے گویائی دی تو یہ خاموش ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس زبان اس کھال کو قوت گویائی عطا فرما دیں گے تو یہ بھی بولنا شروع کر دے گی. بات یہ ہے کہ زبان تو ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، آخر یہ ہم جو زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہے، ورنہ بعض کے پاس یہ زبان ہوتی ہے لیکن قوت نہیں ہوتی گویائی. کتنے ہوتے ہیں گونگے، ان کے پاس کیا زبان نہیں ہوتی؟ زبان ہوتی ہے، قوت گویائی نہیں ہوتی. لیکن تو اللہ نے ہمیں جو زبان بھی دی ہوئی ہے، قوت گویائی بھی دی ہوئی ہے. جیسے بہت سے لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، بینائی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، بینائی بھی دی ہیں. ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، یا ہماری کھال، ایک ایک بال، یہ اللہ تعالیٰ کے جاسوس ہیں ہمارے، جو ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. اس لیے خوب کوشش کرنی چاہیے گناہوں سے بچنے کی، اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں. جو حضرات یہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں ان سے گزارش میں پھر کروں گا کہ جو حضرات انہیں کھانا وانا پہنچانے آئیں تو 11 بجے سے پہلے پہلے فارغ ہو جائیں. 11 بجے گیٹ بند کر دیے جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ چوکیدار سے کہیں گے تو وہ گیٹ کھولے گا نہیں، نہ آنے کے لیے اور نہ واپس جانے کے لیے. اس لیے پہلے سے آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ توجہ کر لیں، اور جو حضرات یہاں پر آئیں ان کو پہلے سے بتا دیں کہ بھئی آپ 11 بجے سے پہلے پہلے رخصت ہو جائیں. اور موبائل کے سلسلے میں بھی بھائی، مسجد میں موبائل لاتے ہیں لوگ تو اس کو بند رکھیں، بلا ضرورت اس کا استعمال صحیح نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ بھی ایک شیطان نے ہمارے لیے جو ہے وہ کر دیا کہ نماز کے دوران بھی میوزک سنواتا رہتا ہے ہمیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بلا شبہ میں نہیں یہ کہتا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کے اسے کھلا چھوڑتا ہے. اول تو ہم اس میں میوزک ایسے لگاتے ہیں وہی غلط بات ہے، کیونکہ وہ تو اپنے اختیار سے لگا رہے ہیں. چلو اس کو کھلا رکھنا، بند کرنا بھول گئے، لیکن جو کچھ اس کے اندر ہم نے جو فٹ کیا ہوا ہے اور جو الارم لگایا ہوا ہے، جو اس میں میوزک ہے، کم از کم اس سے تو ہم ایسا لگا سکتے ہیں کہ جو ہلکا پھلکا سا معمولی سی بیل ہو جائے صرف. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میوزک وغیرہ جو ہے اس سے گریز کریں. مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہم رحمتیں لوٹنے کے لیے آئے ہیں، خدا نہ کرے بدعمالی کے سبب کہیں وبال ہمیں گلے نہ پڑے، اس کا خیال کرنا چاہیے. مسجد میں دیکھیے، ایک گناہ ہم گھر میں کرتے ہیں اس کا وبال اور ہے، ایک بازار میں کرتے ہیں اس کا اور ہے، لیکن اگر اللہ کے گھر میں کریں گے تو اس کا گناہ بھی سخت. جگہ کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں اگر کوئی گناہ کرے بتائیے، سخت وبال ہے، اور خود بیت اللہ کے اندر کرے تو. اسی طریقے سے جیسے وہاں کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، خدا نہ کرے اگر گناہ کریں گے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہے. اس لیے میری ان تمام جوانوں سے ہم، سچی بات یہ ہے کہ اس لیے اجازت دے دیتے ہیں سب کو کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت عطا فرماتے، ورنہ بعض اوقات جو ہے وہ جی چاہتا ہے کہ خاص بس صرف اتنے ہی لوگوں کو اجازت دی جائے جتنے یہاں پر خیمے ہیں، اور بوڑھے ضعیف لوگ جو ہیں وہ آ جائیں. لیکن چونکہ بہرحال نوجوانوں کا بھی حق ہے، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے در پر بلایا ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ جس اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے اس کے گھر کی جو ہے جب ہم مہمان بنے ہیں ہم، تو خیال بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیکیوں کی ہدایت عطا فرمائیں، ہم یہاں سے نکلیں تو ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوں، اور پتہ چلے کہ ہاں بھائی واقع ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی کا جو ہے وہ لطف اٹھا کے یہاں سے گئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، بوڑھے، جوان، جو بھی اے اللہ تیرے در پر آئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے آنے کو قبول فرما لے، ہمارے لیے ان کا آنا مبارک فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے ان کا آنا مبارک فرما دے. اے اللہ ان کا آنا ہمارے لیے مبارک فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما، اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، انتشار اور افتراق سے محفوظ فرما، یا اللہ بدگمانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ بدگمانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ بدگمانیوں سے محفوظ فرما، غیبت سے ہماری حفاظت فرما، حسد اور کبر سے ہماری حفاظت فرما، جتنے بھی رذائل ہیں اور روحانی بیماریاں ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، اور ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان اور سن لیجئے، یہ دونوں گیٹ شمالن جنوبن جو ہیں یہ تو جلدی بند ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اسی طریقے سے کھلیں گے بھی تاخیر سے، البتہ یہ گیٹ 11 بجے بند ہو جائے گا اور صبح انشاءاللہ 4 بجے یہ گیٹ کھل جائے گا سحری لانے والوں کے لیے، تو ایک ہی گیٹ کھلا ہوگا، اسی گیٹ سے آئیں جائیں تاکہ ہر طرف سارے گیٹوں کی طرف جو ہے وہ توجہ ہماری نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی